الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله جل جلاله وعم نواله نے ہماری اس دنیاوی زندگی میں خوشیوں کے ساتھ غمی بھی رکھی ہے، راحت کے ساتھ پریشانی بھی رکھی ہے، عافیت کے ساتھ تکلیف بھی رکھی ہے، عزت کے ساتھ ذلت بھی رکھی ہے، مالداری کے ساتھ فقر بھی رکھا ہے، صحت کے ساتھ بیماری بھی رکھی ہے، اور ان دونوں اچھی اور بری حالتوں سے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے سے ہر شخص گزرتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں خوشی زیادہ ہوتی ہے غمی کم، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں غمی زیادہ خوشی کم، مگر اس دنیا میں جو شخص بھی آتا ہے وہ غمی سے بھی گزرتا ہے اور خوشی سے بھی گزرتا ہے، اور ہماری شریعت مطہرہ چونکہ ایک کامل ضابطۂ زندگی ہے، اس لیے اس میں خوشی کے غمی کے مواقع کے تفصیل کے ساتھ احکام موجود ہے کہ خوشی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، غمی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، غمی کے موقع پر جو لوگ غمی کے شکار ہیں انہیں ہماری شریعت مطہرہ صبر کی تلقین کرتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالی شانہ اپنے مومن بندوں سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش کریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کچھ خوف سے. بشیء من الخوف, کچھ خوف بھیجیں گے. والجوع, کچھ بھوک بھیجیں گے. ونقص من الاموال والانفس والثمرات, مالوں کو کم کر کے. جانوں کو کم کر کے اور پھلوں کو کم کر کے. تو اللہ تعالی شانہ یہاں مؤمنوں سے خطاب فرما رہے ہیں اور مؤمنوں کی جماعت کا سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے, وہ اس کے سب سے پہلے مخاطب ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے. پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں مؤمن پر اچھے حالات کے ساتھ برے حالات ضرور آئیں گے. بشیء من الخوف, ہم کچھ خوف کے حالات بھیجیں گے, کچھ بھوک کے حالات بھیجیں گے, مال میں کمی ہو جائے گی, سونے میں کمی, چاندی میں کمی, گائے میں, بھینس میں, بکری میں, اونٹ میں, یہ سب مال ہے, کھیتی میں کمی, جائیداد میں کمی, مال جس طرح کا بھی ہو اس میں کمی, کمی کر کے ہم آزمائیں گے. والانفس, جان میں کمی کر کے, جان میں, لائف میں. بیٹے کا انتقال ہو جائے گا, ایک جان کم ہو گئی, باپ کا انتقال ہو جائے گا, ماں کا انتقال ہو جائے گا, عزیز کا انتقال ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو تو کینسر ہے اور 2 مہینے کے اندر اندر آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. سوچ یہ رہا تھا کہ ابھی تو 10-15-20 سال ہے, مگر ڈاکٹر نے کہا کہ کم ہو گئی تمہاری زندگی. کم تو نہیں ہوگی مگر سوچنے کے اعتبار سے ایسا لگا کہ کم ہو گئی میری زندگی. والانفس والثمرات, پھلوں کو کم کر کے. کھجور کے باغات ہیں, ہر سال اتنے کلو کھجور آتی تھی, اس سال اتنی ہی آئی. آم کے باغات ہیں, ہر سال اتنا پھل آتا تھا, اس سال اتنا ہی آیا. ایپل کے باغات ہیں, کیلے کے باغات ہیں, کھیتیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے اور ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. تو مومن جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو کلمہ پڑھتے ہی وہ اللہ تعالی شانہ کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کا عاشق ہوں. اور عشق و محبت کا اصول ہے, دستور ہے دنیا میں کہ ہر عاشق کا امتحان ہوتا ہے. تو ہم بھی جب دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں تو اللہ امتحان لیتے ہیں. اللہ کو تو ہمارے دل کی حالت معلوم ہے کہ یہ جھوٹا عاشق ہے یا سچا عاشق. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, فرماتے ہیں حق تعالی شانہ کہ یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں اور منافقین آ کر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, مگر واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں, یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر دل سے مانتے نہیں, قبول نہیں کرتے آپ کی اتھارٹی کو. تو اللہ تعالی شانہ سچے عاشقوں کو بھی جانتے ہیں, جھوٹے عاشقوں کو بھی جانتے ہیں. پھر امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ امتحان کی ضرورت اس لیے ہے, امتحان کی ضرورت کہ تاکہ امتحان کے ذریعے وہ جھوٹا عاشق بھی حجت بازی نہ کر سکے کہ میں بھی سچا ہوں. ایک طالب علم فیل ہونے والا ہے, استاد کو معلوم ہے کہ یہ فیل ہی ہونے والا ہے, 100% فیل ہونے والا ہے, مگر اس کو استاد یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورا سال ہم آپ کی کارکردگی کو دیکھتے رہے ہیں, اس لیے آپ ایگزامینیشن کمرے میں بھی مت جائیے اور پیپر بھی مت لکھیے, ہم آپ کو یوں ہی فیل کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے, ہم نے آپ کو ایک سال تک دیکھا ہے, ہم نے آپ کو 2 سال تک دیکھا ہے, 3 سال تک دیکھا ہے. کسی بھی کمزور سے کمزور, نکمے سے نکمے طالب علم کو اگر کوئی استاد ایسا کہے گا, وہ باہر نکل کر یہی کہے گا کہ ہمارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ امتحان لیتے ہیں, ورنہ امتحان نہ لیتے اور قیامت کے دن یہ فرماتے کہ تو منافق ہے, تو منافق ہے, تو منافق ہے, تو جھوٹا عاشق ہے, تو جھوٹا عاشق ہے, تو جھوٹا عاشق ہے, جاؤ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. تو کہتا کہ ویسے ہی ہمارے اوپر الزام لگا دیا. ویسے ہی الزام لگا دیا, اتنے سارے امتحانوں کے باوجود بھی تو قیامت کے دن وہ کہے گا کہ نام اعمال آپ کے اور نام اعمال کو لکھنے والے فرشتے آپ کے. جب آپ نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ ہم مجرم ہیں تو یہ نام اعمال آپ کے, فرشتے آپ کے, ان کو تو آپ جو کہیں گے وہ یہ کریں گے. دیکھو اتنی حجت قائم کریں گے دنیا کے اندر اور جھوٹے عاشق اور کھرے عاشق کا پتا چل جائے گا, پھر بھی قیامت کے دن یہ کہیں گے. تو اس وقت اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم, ہم ان کی زبانوں اور ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پیروں کو بولنے کی طاقت عطا کریں گے. یہ ہاتھ خود بولیں گے کہ میرے ذریعے یہ کرتا تھا, یہ کرتا تھا, یہ کرتا تھا. یہ پیر خود بولیں گے کہ میرے ذریعے فنا گناہ کرتا تھا, فنا گناہ کرتا تھا, فنا گناہ کرتا تھا. اور اس کے بعد حق تعالی شانہ زبان کی مہر کو توڑ دیں گے, منہ کو کھول دیں گے, زبان کو بھی بولنے کی اجازت دیں گے, مگر زبان پھر غلط بات نہیں بول سکے گی. اللہ بلوائیں گے, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم, ہاتھ پیر زبان سب بولنا شروع کر دیں گے کہ ہاں میں ایسا تھا میں ایسا تھا میں ایسا تھا یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا. شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم, کان بھی بولیں گے آنکھیں بھی بولیں گی اور یہ کھال بھی بولے گی چمڑی, پورا جسم بولنا شروع کرے گا کہ ہاں ایسا بھی ہوا تھا ایسا بھی ہوا تھا ایسا ہی ایسا بھی ہوا تھا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, تو پھر زبان جب قابو میں آئے گی تو یہ زبان کہے گی کہ بھئی تم سارے ہمارے خلاف ہی ہو گئے, ہم نے تو تم کو جہنم میں جلنے سے بچانے کے لیے جھوٹی بات کہی اور تم ہی ہمارے خلاف بولنے لگ گئے. تو پورا جسم بولے گا انتقن اللہ الذی انتک کل شیء, ہم کیا کریں, ہمیں تو وہ بلوا رہا ہے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. تو دنیا میں امتحانات ہوں گے اور ان امتحانات کے ذریعے پتا چلے گا کہ عاشق کون ہے اور جھوٹا کون ہے, سچا عاشق کون ہے جھوٹا عاشق کون ہے. اس امتحان کے باوجود بھی قیامت کے دن یہ تماشا کریں گے. تو اگر اللہ تعالی شانہ دنیا میں امتحان نہ لیتے اور مومن اور منافق دونوں ایک طرح کی زندگی گزار لیتے, جب کرنچ آتا ہے امتحان آتا ہے تو مومن ڈٹ جاتا ہے اور منافق پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو ایسے اگر سرکمسٹانسز نہ پیدا کیے جاتے, ایسے احوال پیدا نہ کیے جاتے, امتحان نہ لیا جاتا تو یہ اور زیادہ کودتے اور اچھلتے اور کہتے دیکھو ہماری زندگی اور ان کی زندگی میں کیا فرق ہے کہ ہمیں جہنم میں بھیجا رہا ہے انہیں جنت میں, ان کو مومن کہا جا رہا ہے ہمیں منافق. اس لیے اس دنیا میں امتحان ضرور ہوگا. تو جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کا عاشق, چاہے وہ مومن ہو چاہے منافق. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا, میری زندگی کا ہر لمحہ آپ کی مرضی کے مطابق گزرے گی, خوشیوں میں میں شکر کروں گا, مصیبتوں میں صبر کروں گا, سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, یہ میرا موٹو, یہ میرا مشن, یہ میرا پرنسپل زندگی کا. کہا اچھا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ یہ سارے عاشق ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہہ دیں گے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. نہیں, ولقد فتن الذین من قبلی فلیعلمن اللہ الذین صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم تو امتحان لیتے ہیں, ہمارا تو یہ دستور چلا آ رہا ہے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں. جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ میدان سے بھاگتے ہیں اور جو سچے ہوتے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے. ادھر آپ یارے ہنر آزمائیں, وہ ڈٹ جاتے ہیں. ادھر آ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے, ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے. ہر چیز کے لیے ہم تیار ہیں. ولما رأى المؤمنون الأحزاب, سچے عاشق جب پریشانیوں کو دیکھتے ہیں, پریشانیوں میں اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ, یہ وہی تو بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کہی ہے کہ جو بھی ہمارے عاشق ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کا امتحان ہوگا. تو اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے, یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا ہوگا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, یہ حالات ان کے عشق کو اور بڑھا دیتے ہیں. عشق میں ترقی ہوتی ہے, تبھی تو ایمان میں ترقی ہوگی, یقین میں ترقی ہوگی, رضا و تسلیم میں ترقی ہوگی کہ ہم تو آپ ہی کے ہیں, کل بھی آپ کے تھے, آج بھی آپ کے ہیں, آئندہ کل بھی آپ کے رہیں گے, ہر حال میں آپ کے رہیں گے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. فوز تو ورب بالکعبہ. میں نے اپنی جان دے کر اپنے سچے عاشق ہونے کے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی, اس کے بعد تو اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب جان دے دی, پاس ہو گیا, کامیاب ہو گیا. اس لیے یہ جو بات ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ ایمان قبول کر لیں, مومن بن جائیں, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں تو دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آتی, غلط غلط. یہ غلط بات ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء, جو جتنا بڑا عاشق ہوگا اتنا ہی بڑا امتحان. انبیاء چونکہ سب سے بڑے عاشق, اس لیے سب سے بڑا امتحان ان کا. ثم الامثل فالامثل, پھر جو نچلے درجے کا عاشق, پھر جو نچلے درجے کا عاشق. تو اللہ تعالی شانہ عشق کے دعوے کے بعد ہمیں آزماتے ہیں. اور جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ڈٹ جاتا ہے. تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں, تو اپنا تیر پھینک, ہمارا جگر حاضر ہے, دیکھیں کہ تیرے تیر میں کتنی طاقت ہے, اور پھر دیکھیں کہ ہمارے جگر میں کتنی طاقت ہے. ہم نے تو جب کلمہ پڑھا اور عشق کا دعویٰ کیا تو پہلے ہی سے ان ساری مصیبتوں کے لیے ہم تیار ہیں. پرانی اپنی عادت ہے سفر کا جب ارادہ ہو, پرانی اپنی عادت ہے سفر کا جب ارادہ ہو, بٹھا لیتے ہیں طوفانوں کو ہم اپنے سفینے میں. ہم تو پہلے ہی سے طوفانوں کو بٹھا لیتے ہیں, اس لیے کہ ہم مومن ہیں, عاشق ہیں سچے. اور ہم اتنے پکے عاشق کہ دنیا میں بڑے سے بڑا امتحان آ جائے ہم تو آپ سے کیا کٹیں گے. آپ کی ذات اور آپ کی محبت ہماری نظر میں اتنی قیمتی اتنی قیمتی اتنی قیمتی کہ جب ہم کسی اور کو بھی آپ سے کٹا ہوا دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ. بھائی اتنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود بھی کیوں تڑپتے تھے, ان کو کون سا غم تھا؟ آپ کی ذات ہمارے لیے اتنی قیمتی, آپ کا عشق آپ کی محبت اتنا قیمتی کہ ہم خود تو کیا ٹوٹیں آپ سے, کسی اور کو گناہ میں دیکھتے ہیں, کسی اور کو کفر میں دیکھتے ہیں تب بھی ہم تو تڑپ جاتے ہیں. تو دوسروں کو آپ سے کٹا ہوا دیکھ کر جب ہم تڑپ جاتے ہیں تو ہمارے آپ سے کٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. آپ سے کوئی کٹتا ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا اپنی بیگم سے, جب انہوں نے کہا کہ یہ میرے سرتاج آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ راتوں کو سوتے نہیں تڑپتے رہتے ہیں, تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیگم صاحبہ یہ جو غم میرے دل میں ہے اور جو پریشانی مجھے ہے اگر وہ تجھے بھی معلوم ہو جائے تو یہ تڑپنے والا ایک نہیں رہے گا دو ہو جائیں گے. یہ سچا عاشق جم جاتا ہے اور جمنے ہی کو صبر کہتے ہیں. جم جاتا ہے پہاڑ کی طرح, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں مگر ٹوٹتا نہیں, زبان سے غلط بات نہیں کہتا. دل پاش پاش ہو جاتا ہے غم کی وجہ سے, اس لیے کہ فطرت ہے جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے دل میں غم ہوتا ہے. مگر وہ پہاڑ کی طرح کھڑا رہتا ہے اور اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے, ان العین تدمع والقلب يحزن, آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں دل غمگین ہے, ولا نقول الا ما يرضي ربنا, مگر زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے معشوق کو پسند آئے, اس لیے کہ ہم اس کے عاشق ہیں. اور عاشق معشوق کی کسی بھی بات پر اعتراض نہیں کیا کرتا کہ ہمارے بیٹے کو کیوں لے لیا, ہماری ماں کو کیوں لے لیا, ہمارے گھر میں چوری کیوں ہو گئی, ہمیں یہ بیماری کیوں ہو گئی. ولا نقول الا ما يرضي ربنا, زبان سے وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے. اور وہ کیا بات ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون و انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون. اے میرے بیٹے ابراہیم, تمہارے مجھ سے الگ ہونے پر مجھے بہت غم ہے, بہت غم, مگر میں عاشق ہوں اسی کا جس کا تو عاشق ہے. وہ تیرا بھی معشوق میرا بھی معشوق, اس نے فیصلہ کیا تجھے اور مجھے الگ کرنے کا, تو عاشق اعتراض نہیں کرتا. ہم فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ دل غمگین ہو, یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہے, مگر زبان سے کیا بولنے کا اس پر ہمارا کنٹرول ہے, اس لیے ہم ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو. جم جاتا ہے, صبر کا معنی جم جانا, زبان سے غلط بات نہ کہنا, ہاتھوں سے غلط کام نہ کہنا. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ ہم عاشقوں کی جماعت میں سے نہیں ہے, لیس منا, وہ ہم عاشقوں کی جماعت میں سے نہیں ہے جو خدا پر اعتراض کرتا ہے, معشوق پہ اعتراض کرتا ہے اور اعتراض کر کے رخسار پر تماچے مارتا ہے کہ میرے باپ کو کیوں اٹھا لیا. یہ ہم میں سے نہیں, اس لیے کہ اعتراض کر رہا ہے, اور عاشق معشوق پر اعتراض نہیں کرتا. جو گریبان کو پھاڑتا ہے یہ ہم عاشقوں کی جماعت میں سے نہیں ہے. جو زمانے جاہلیت میں مختلف انداز سے مختلف جملوں سے چیخ چیخ کر میت کے اوصاف بیان کرتے تھے, یہ ہم میں سے نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جس سے معشوق ناراض ہوتا ہے, یہ صبر نہیں ہے. اندر غم ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, پوری دنیا اسے محسوس ہوتی ہے کہ لٹ گئی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, دونوں بہت اچھے یار, بہت اچھے یار, ایک دوسرے کے نیک ساتھی, صحبت صالح, اور دونوں بہت اونچے, دونوں کلاس فیلو. حضرت مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا دونوں نے ساتھ, دونوں نے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی اور دونوں ہر وقت دین کی فکر میں. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا میلان شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا کہ ہمارے استاد حدیث ہیں, بیعت تو ان سے ہونا چاہیے. تو کہتے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے, محمد قاسم اب بیعت بھی ہو جانا چاہیے استاد جی سے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پہلے سے عقیدت تھی بچپن سے. تو جواب میں فرماتے تھے کہ رشید احمد, بیعت تو حاجی جی ہی سے ہوں گے. ایک دن حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے ان لوگوں کو. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مقبول تھے, اس لیے کہ فضیلت والوں کو فضیلت والے ہی پہچانتے ہیں, پہلوان کو پہلوان پہچانتا ہے, پہلوان کو بزرگ نہیں پہچان سکتا کہ یہ پہلوان ہے. ڈاکٹر کی حیثیت کو ڈاکٹر پہچانتا ہے, آپٹیشن نہیں پہچانے گا, آپٹیشن کو ڈینٹسٹ نہیں پہچانے گا. تو تقوی والے کو تقوی والے پہچانتے ہیں, دوسرے کیا پہچانیں گے. تو جب دیکھا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تشریف لائے اس مدرسے میں جہاں یہ دونوں پڑھ رہے تھے دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, تو حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سبق بند کر دیا کہ حاجی صاحب آ گئے, سبق نہیں ہوگا آج. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت اتنے واقف نہیں تھے, اور نشہ تھا حصول علم کا. تو حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ اچھے حاجی آ گئے کہ ان کی برکت سے ہمارا سبق گیا. دیکھو پڑھنے کا کتنا شوق تھا, اور آج کل ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ چلو بھائی ایک دن چھٹی ہو گئی, کہ یہ اچھے حاجی صاحب آ گئے کہ ان کی برکت سے ہمارا سبق دیا. پھر انہوں نے بھی پہچانا کہ بھائی یہ تو بڑی شخصیت ہے. یعنی باضابطہ عالم نہ ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے علماء قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. دونوں نے ساتھ زندگی گزاری, دیوبند کی بنیاد میں دونوں شریک, اور اس دور کی تمام تحریکوں میں دونوں شریک, اور حضر اور سفر میں شریک رہتے تھے. حضر اور سفر میں دونوں شریک رہتے تھے, اور ایک دوسرے کا احترام بھی بہت زیادہ, بہت چاہت, دونوں میں توازو بھی اعلی درجے کی. مگر دونوں کا رنگ بالکل الگ تھا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت میں بھی توازو بہت زیادہ تھی, مگر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہی کچھ عجیب تھا. یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مولویت کا لیبل میرے اوپر, مولویت کا لیبل قاسم محمد قاسم پر نہ لگا ہوتا تو دنیا جانتی ہی نہیں کہ محمد قاسم کون ہے. نام محمد قاسم تھا اور تاریخی نام خورشید تھا. کہیں بھی جاتے تھے جہاں لوگ ان کے چہرے سے واقف نہیں ہوتے تھے تو اپنا تعارف اس طرح نہیں کراتے تھے کہ میں محمد قاسم نانوتوی ہوں, عزت کو پسند نہیں کرتے تھے. آپ کون ہیں؟ کہا کہ خورشید. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ہمارے بزرگوں میں سے ہر ایک کے یہاں کسی نہ کسی درجے میں دنیا دیکھی. اس لیے کہ دنیا کی ضرورت ہوتی ہے بھائی, کپڑے, کھانا پینا. کہا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی دیکھی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی دیکھی. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے سب بزرگوں کے یہاں کسی نہ کسی درجے میں دنیا دیکھی, صرف ایک شخص ہے جس کے یہاں دنیا نہیں دیکھی, وہ محمد قاسم نانوتوی. ایک جوڑی کپڑے ہوتے تھے اور ایک لنگی. جب وہ کپڑے میلے ہو جاتے تھے رات کو سونے سے پہلے لنگی پہن لیتے تھے, کپڑے دھو لیتے تھے, صبح تک میں خشک ہو جاتے تھے انہیں پہن لیتے تھے. حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو مظاہر علوم سہارنپور کے بانی ہیں، یہ حضرات دار العلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ مظاہر علوم سہارنپور کے بانی، اور عمر میں ان دونوں سے بڑے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جب دیکھا تو غلبہ ہوا قلب پر اور درخواست پیش کی کہ حضرت مجھے بیعت فرما لیجیے. تو فرمایا کہ گنگو چلے جاؤ، مولانا رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہاں چلے جاؤ. وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ مولوی قاسم کے پاس چلے جاؤ. انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، اب تو آپ ہی کر لیجیے، اس لیے کہ وہاں کے حالات دیکھ چکے تھے کہ وہاں تو سنوائی ہونے والی ہے ہی نہیں. ایسی حالت ان دونوں کی آپس میں، بہت تعلق، بہت محبت. ایک بہت بڑے عالم حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونا چاہتے تھے، انہوں نے خط لکھا، حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر خط لکھا، حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. تو انہوں نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست کی، اور ایسے موقع پر درخواست کی کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی وہیں تشریف لا رہے تھے، اور پورا قصہ سنایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونا چاہتا تھا، درخواست پیش کی، کوئی جواب نہیں، درخواست پیش کی، کوئی جواب نہیں، درخواست پیش کی، کوئی جواب نہیں، آپ ہمیں بیعت فرما لیجیے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، یہ بیعت کی درخواست کرنے والے صاحب بھی قریب میں کھڑے تھے، اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے. تو دونوں میں دوستی بہت زیادہ تھی، تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے فرمایا کہ چلو بھائی، گنگے پیر صاحب آ گئے. درخواست پیش کی، کوئی جواب نہیں، درخواست پیش کی، کوئی جواب نہیں، درخواست پیش کی، کوئی جواب. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے مسکرائے اور فرمایا کہ اب دیکھتے ہیں کہ بولنے والے پیر صاحب کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ جس طرح بیعت کرنا ہمیں بہت بھاری لگتا ہے، آپ کو بھی تو بھاری لگتا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ بولنے والے پیر صاحب کیا کرتے ہیں. ایسا تعلق. اور اچانک حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اچانک. کتنا غم ہوا ہوگا، ایسی جو دوستی تھی، یاری، سب تحریکوں میں ساتھ، ایک دوسرے کا سپورٹ. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو معرفت کی چوٹی تک پہنچے ہوئے تھے، اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ 22-23 سال کی عمر میں اپنے زمانے کا کتب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پر تقریباً 800 اس زمانے کے بڑے بڑے افاضل نے بیعت کی تھی، 800 علماء بڑے بڑے، جب خلافت دی 22-23 سال کی عمر میں، تو یہ ارشاد فرمایا کہ مولوی رشید احمد، ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم آپ کو دے چکے ہیں، اب اسے بڑھانا آپ کا کام ہے. تو اس کے بعد وہ اور 40-50 سال زندہ رہے، کتنی ترقی ہوئی ہوگی، کتنی ترقی، اور پھر محنت کتنی کی، محنت کتنی. کہ کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت، جب حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ سے یہ فرمایا کہ مولوی رشید احمد، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم آپ کو دے چکے ہیں، تو پھر کیا ہوا آگے؟ اس لیے کہ اتنا ہی کافی تھا، حاجی صاحب کے پاس جو کچھ تھا. کہ پھر کیا ہوا؟ تو کہا پھر کیا ہوا، میں مر مٹا. اس کے بعد تو میں مر مٹا، یعنی پوری تگو دو، محنت، مشقت. مگر یہ فطرت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ غم آتا ہے. یہ غم جو آتا ہے، غم، کبھی غم آتا ہے کیوں؟ محبوب کے اٹھ جانے کی وجہ سے، اور کبھی غم آتا ہے محبوب کے روٹھ جانے کی وجہ سے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو غم ہوتا ہے، اور کوئی دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے تب بھی غم ہوتا ہے, اٹھ جانے سے روٹھ جانے سے دونوں وجہ سے غم ہوتا ہے, یہ امتحان ہوتا ہے. اس غم کا ہونا فطری ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غم کے موقع پر اگر کسی کو غم نہ ہو تو اس میں اور گدھے میں فرق کیا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں کہ غم کا موقع ہے. بعض لوگ غم کے موقع پر ہنستے ہیں, کھلکھلاتے ہیں, کھانے پینے میں کوئی فرق نہیں آتا, اور لوگوں پر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ میرے اندر جو صبر کا مادہ ہے وہ کسی میں نہیں ہے. ایسے شخص کی تو فطرت میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے. اس میں اور ایک پتھر میں کیا فرق ہے کہ احساس ہی نہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر سے بھی بہت آگے چلا گیا, وہاں تو آنکھ سے آنسو بہتے تھے. اور جب صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہو کر کے رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء تلک رحمۃ جعلہا اللہ فی قلوب عبادہ. یہ تو ایک رحمت ہے, جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے, جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے, اور یہ اندر ہوتی ہے تو وہ رحیم ہو جاتا ہے. اور انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء, اور ایسے لوگوں پر ہی اللہ رحم کرتا ہے. دل سخت ہوتا ہے, ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب غم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے, جسے سٹیٹ آف شاک کہتے ہیں. غم جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آنکھیں جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مسلسل روتی رہی پوری رات, پورا دن, پوری رات مسلسل روتی رہی, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. افق کا واقعہ, تہمت لگی تھی, رو رہی ہے, بہت سمجھایا جا رہا ہے مگر نہیں. ابو بکر سمجھا رہے ہیں, ام رومان سمجھا رہی ہے, مگر آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے. تو کیا ان کے صبر میں کچھ کمی ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی؟ پورا دن آنسو بہتے رہے, پوری رات آنسو بہتے رہے, پورا دن آنسو بہتے رہے, پوری رات آنسو بہتے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی اور مسلسل میں رو رہی تھی. وہ بھی چاہتی ہوں گے کہ رونا بند ہو جائے مگر نہیں. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, گھر میں داخل ہوئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو کچھ ہوا ہے وہ تو جانتی ہے اور اللہ جانتے ہیں. اگر تم نے ایسا کیا ہے جو کہا جا رہا ہے تو تم اللہ سے استغفار کرو, اور استغفار کر کے توبہ کر لو. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالی شانہ وحی بھیج کر تمہیں بری فرما دیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قلص دمعی, قلص دمعی, میرے آنسو رک گئے. میں کیوں رک گئے؟ اس لیے کہ مجھے شوق لگا, پہلے غم تھا, اب غم انتہا کو پہنچ گیا کہ میرے شوہر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہو تو اعتراف کر لو. اللہ تعالیٰ اعتراف کرنے والوں کو, توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں, تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے. اچھا, سید المرسلین رسول اللہ, میرے شوہر, میرے سرتاج, میرے معشوق یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو دیکھو, جب غم بہت انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور شوق کی سٹیٹ میں آ جاتا ہے آدمی, تو آنکھوں سے آنسو رک جاتے ہیں. مگر عام حالات میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں غم کے موقع پر. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا اچانک انتقال ہو گیا, انتقال ہو گیا. تو حضرت کو بہت غم ہوا,
اور حضرت کے ایک صاحب زادے کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، مسعود نام تھا اس کا، اور جوانی میں جب کسی باپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، اللہ اکبر، میں نے ایک مرتبہ میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا حضرت میرا تو یہ جی چاہتا ہے اور میں دعا بھی کر رہا ہوں کہ میں پہلے جاؤں اور آپ پیچھے رہ جائیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اگر پیچھے رہ گیا اور آپ پہلے چلے گئے تو امت کو بہت نقصان ہوگا، میں پیچھے رہ کر کیا کروں گا، میں پہلے چلا گیا آپ پیچھے رہ گئے تو آپ کے فیض سے امت کو نفع ہوگا، ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ یہ کہ اگر میں پہلے چلا گیا تو کم سے کم آپ جیسا اللہ والا میرے پیچھے میری مغفرت کے لیے دعا تو کرے گا، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں پہلے چلا جاؤں۔ تو حاجی صاحب کی آنکھوں میں پانی آ گئی یہ سن کر، آنکھیں اشکبار ہو گئی اور میرے اوپر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ بیٹا تمہیں معلوم نہیں کہ بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کا، کتنا صدمہ ہوا ہوگا، بہت صالح اور نیک، مگر جب حضرت نانوجوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی محمد قاسم نانوجوی کے انتقال پر جتنا ہمیں صدمہ ہوا ہے اتنا ہمارے بیٹے مسعود کے انتقال پر بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر آگے عجیب جملہ فرمایا کہ اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہے، اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہے تو میں زندہ نہ رہ سکتا، اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہے تو میں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا بات ہے، کیا بات ہے وہ، تو کہا کہ جس کی وجہ سے تم میرا احترام کرتے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو نسبت ہے اندر، اللہ کا جو تعلق ہے، وہ اگر بات نہ ہوتی تو ٹوٹ چکا ہوتا، میرا دل پھٹ جاتا، اتنا تعلق تھا۔ تو اللہ تعالی شانہ ایسے احوال بھیجتے ہیں، ایسے احوال بھیجتے ہیں، اور اس سے انبیاء بھی متاثر ہوتے ہیں، اولیاء بھی متاثر ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان کی زندگیوں میں، ان کے قلوب میں صبر ہوتا ہے، تو ان سارے حالات کے باوجود وہ جم جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، وہ صابر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم عاشقوں کو ضرور آزمائیں گے، جو جھوٹے عاشق ہوں گے وہ فیل ہو جائیں گے، اور جو سچے عاشق ہوں گے وہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، وہ صابر ہو جائیں گے، وبشر الصابرین۔ تو ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے، کون الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جنہیں جب کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو ٹوٹتے نہیں، زبان سے غلط بات نہیں کہتے، اللہ سے منہ نہیں پھیرتے، بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کے تھے، ہم بھی اللہ کے ہیں، وہ وہاں چلے گئے تو ہمیں بھی وہی جانا ہے۔ آنکھوں سے معذور ہو گیا میں، پورا کا پورا اللہ کا، آنکھ تو چلی گئی اللہ کے پاس، مجھے بھی تو جانا ہے، ہاتھ کاٹ دیا گیا آپریشن میں، یہ ہاتھ اللہ ہی کا تھا، میں تو پورا اللہ کا ہوں، ہاتھ چلا گیا جلدی، مجھے بھی جانا ہے۔ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه۔ جو مصیبت میں مبتلا ہو جائے عاشق، سچا عاشق، وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو جو مصیبت میں مبتلا ہو اسے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اب دیکھو میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے پیارو، اور میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز جا رہی ہے اور بعد میں جائے گی، یہ بہت ہی حساس چیز ہے، حساس مسئلہ، سینسٹیو مسئلہ، بہت ہی خطرناک چیز یہ جو دین کو برباد کر دیتی ہے، بے صبری. ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، صبر کرو. بیٹا نالائق، یہ نالائق بیٹا آپ کے لیے آزمائش بنا دیا گیا، صبر کرو. باپ نالائق، یہ باپ آپ کے لیے آزمائش ہے، صبر کرو. ماں نالائق، ماں آپ کے لیے آزمائش ہے، صبر کرو. بیٹی نالائق، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، صبر کرو. بیوی نالائق، شوہر نالائق، یہ آزمائش، صبر کرو. پڑوسی نالائق، یہ آزمائش ہے، صبر کرو. حاکم ظالم، یہ آزمائش ہے آپ کے لیے، صبر کرو. رعیت بغاوت پر اتر آئے، یہ آزمائش ہے، صبر کرو. مال لوٹ جاوے، یہ آزمائش ہے، صبر کرو. کینسر کا اعلان ہو گیا، یہ آزمائش ہے، صبر کرو. صبر کرو، ہر حال میں صبر کرو. اس لیے کہ جو صبر کرے گا وہی سچا عاشق ہے. یہ آزمائش ہے، جو صبر کرے گا وہی سچا عاشق. جو صبر نہیں کرے گا، اتنی نمازیں میں نے پڑھی، اتنی خیرات کی اللہ کے راستے میں، اور مال لٹ گیا، یہ پتا چل گیا کہ جھوٹا عاشق، سچا عاشق نہیں ہے. اس لیے کہ سچا عاشق معشوق کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں کرتا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، اب جو چاہے لے لو، مگر اللہ عافیت عطا فرمائے. وہ بھی انہوں نے ہی سکھایا ہے، انہوں نے ہی سکھایا ہے کہ عافیت مانگو، عافیت مانگو، عافیت مانگو. صبر سیکھو میرے بھائیوں، صبر. ہماری طبیعت کے خلاف کوئی کچھ کرتا ہے، یہ بھی آزمائش. اب ہمیں گالی دینے کو جی چاہتا ہے، صبر کرو. اس کا گریبان پکڑنے کو جی چاہتا ہے، صبر کرو. اس کو تماشا مارنے کو جی چاہتا ہے، صبر کرو. اللہ ہمیں یہ صبر دے دے. یہ صبر اتنی اونچی چیز ہے، اتنی اونچی چیز ہے کہ صبر کی وجہ سے دنیا کے سارے سارے برے حالات کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. صبر کی وجہ سے دنیا میں بھی سکون پاتا ہے، اور صبر کی وجہ سے آخرت میں بہت اونچے درجات پاتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالی شانہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے. فرشتے بھی تول نہیں پائیں گے، اللہ عطا فرمائیں گے. اللہ فرشتے بھی تول تول کے نہیں دے سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو صبر سے زیادہ بڑی دولت نہیں ملی ہے. سب سے بڑی دولت صبر ہے. کیوں؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ. اس لیے کہ صبر کا بدلہ پوری جنت ہے. اس لیے کہ صبر کے پھل بڑے میٹھے ہوتے ہیں. وہ آخرت میں بھی فائدہ میں رہتا ہے، دنیا میں بھی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اللہ اکبر. ہم نے ان کو امام بنا دیا، دنیا میں لیڈر بنا دیا، لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے. کب؟ لما صبرو، جبکہ انہوں نے صبر کیا. صبر کی برکت سے ہم نے ان کو بڑا بنا دیا. دنیا میں جتنے لوگ بڑے بنے ہیں، جب صبر کی وجہ سے بنے ہیں. غصہ آئے صبر، مصیبت آئے صبر، آزمائش آئے صبر، ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو صبر، بری بیوی مل جائے صبر، برا شوہر مل جائے صبر، ہماری چاہتیں پوری نہ ہو صبر، شادی کے لیے رشتہ نہ ملے صبر، ہر حال میں صبر.
دل چاہتا ہے کہ نہ محرم عورت کو دیکھیں اور نہ دیکھنے کی وجہ سے تکلیف ہوگی, صبر. فجر کے لیے بستر سے نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے لذت کو چھوڑنے کی, صبر. اس تکلیف پہ صبر کر لو, نماز کے لیے چلے جاؤ.
فلم دیکھ رہا ہے, فلم کی عادت ہے, گھر جاتا ہے, پھر نفس اسے بھڑکاتا ہے کہ آج ایک رات دیکھ لو, ایک رات دیکھ لو, کل سے بند کر دینا, آج دیکھ لو, کل سے بند کر دینا. اب نہ دیکھنا اڈکٹڈ ہو گیا ہے, نہ دیکھنا بستر پہ کروڑے بدل رہا ہے کہ ذرا دیکھ لوں, ذرا دیکھ لوں, ذرا دیکھ لوں. یہ صبر, صبر کرو, اس کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ. یہ سب صبر ہے. اللہ کے سارے احکام کو بجا لانا, گناہوں سے بچنا, یہ سب صبر ہے. اس سے آدمی بہت اونچے چلا جاتا ہے, بہت اونچے چلا جاتا ہے. یہ صبر کیا چیز ہے جانتے ہو؟ یہ صبر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی شانہ جب اپنے بندے کو جبرن جنت میں بڑے بڑے دروازے, بڑے بڑے درجے دینا چاہتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈال کر اس سے صبر کرواتے ہیں. یہ ہے صبر. اس لیے کہ میں اسے جنت میں بہت اونچے لے جانا چاہتا ہوں, اس کے لیے تو تہجد پڑھنی چاہیے مگر یہ پڑھتا نہیں, اس کے لیے روزے رکھنے چاہیے, روزے بھی نہیں رکھتا نفل, اس کے لیے تلاوت چاہیے, تلاوت بھی نہیں کرتا, اس کے لیے تسبیح چاہیے, تسبیح بھی نہیں پڑھتا, اس کے لیے خیرات چاہیے, خیرات بھی نہیں کرتا. تو اللہ تعالی شانہ جسے اپنا نہیں سمجھتے اسے تو اسی حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی میں تجھے دینا چاہتا تھا, تو لینا نہیں چاہتا, ہڈ لگ. مگر کوئی اپنا ہوتا ہے, میں تو تجھے جنت میں یہ درجہ دینا چاہتا ہوں, تو تو کچھ نہیں کر رہا ہے, چل پھر تجھے مصیبت میں ڈال دیتا ہوں. اب جب دیکھو کہ گردن میں درد ہو رہا ہے اور صبر کرتا ہے, ہر وقت سر بھاری رہتا ہے, صبر کرتا ہے, ہر وقت پڑوسی ستاتا ہے, صبر کرتا ہے, ہر وقت بچے کی پریشانی, صبر کرتا ہے. اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اسے اس طرح کی مصیبتوں میں ڈال کر صبر کروا کر جبرن ان درجوں پہ پہنچا دیتے ہیں. یہ ہے صبر. بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت. بھائی صوفی جی یہاں کھڑے ہو کر کے آدھ گھنٹے تک نفلیں پڑھیں تو ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ صوفی جی نے آخرت کے لیے کچھ کیا. صوفی جی کو خود کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ کیا. ایک عابد اس کونے میں بیٹھ کر کے دو گھنٹے تک قرآن پڑھتا ہے, اسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ کیا. ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ آخرت کے لیے کچھ کیا. یہ صبر میرے بھائیو ایسی چیز ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ ہم آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں پتا نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے. وہ تہجد پڑھنے والا تہجد سے, اشراق والا اشراق سے, روزے رکھنے والا روزے سے اتنا تیزی سے اللہ کے قرب میں نہیں جاتا جتنا مصیبت پر صبر کرنے والا صبر کے ذریعے اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی شانہ کیا فرماتے ہیں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں, من یرید اللہ بہ خیرا, اللہ جس کو بھلائی دینا چاہتے ہیں, عجل له العقوبۃ فی الدنیا, تو اسے دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق دیتے ہیں تاکہ اس کے گناہ یہی مٹ جاوے, اور قبر میں کچھ پوچھنا ہو, قیامت کے دن کچھ پوچھنا ہو, بالکل صاف ستھرا ہو کر کے آتا ہے, اور پھر اس کے بعد اور آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن بہت اونچے درجوں میں فائز ہو. تو دنیا کے صوفی صاحب جن کو صوفی لوگ سمجھتے تھے, عابد صاحب, زاہد صاحب, یہ جب دیکھیں گے کہ دنیا میں اتنی زیادہ عبادت تو یہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتا تھا اور آج یہ ہم سے بھی آگے ہے, تو ان کو بتلایا جائے گا کہ یہ جن مصیبتوں میں تھا اس ان مصیبتوں پہ جو صبر کرتا تھا اس کا ہی اجر ملا ہے. تو یہ سارے بڑے بڑے عبادت کرنے والے اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی دنیا میں مصیبتوں میں ہوتے, کاش کہ ہمیں بھی عافیت والی زندگی نہ ملی ہوتی اور ہم کتنی مصیبتوں میں ہوتے, اتنی مصیبتوں میں ہوتے, اتنی مصیبتوں میں ہوتے کہ ہماری چمڑیوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا, اللہ ایسا کرتے تاکہ ہمیں بھی آج بہت اونچے مقامات ملتے. تو بھائی مصیبتیں تو آئیں گی, اس لیے کہ ہم نے عاشق ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے, عاشق ہونے کا ہم نے دعویٰ کر دیا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ناجائز طریقوں سے غیر قومیں جو علل اعلان کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کے عاشق نہیں بلکہ اللہ کے دشمن ہیں, اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا وہ عاشق ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق نہیں ہیں, اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عاشق نہیں ہیں اس کا امتحان نہیں ہوتا, اس کا کیوں امتحان ہوگا, اس کا امتحان نہیں, امتحان تو عاشق کا ہوتا ہے, وہ تو دعویٰ کر ہی نہیں رہا ہے, وہ تو منکر ہے اللہ کا, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے, اس کا امتحان نہیں ہوتا, اسے چلنے دیا جاتا ہے, چلنے دیا جاتا ہے, چلنے دیا جاتا ہے, اور جب موقع آتا ہے تو جڑ سے اکھڑ کر پھینک دیا جاتا ہے, بس ایک ہی مرتبہ. اسی لیے عاشق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عاشق جو ہے, عاشق وہ کھیتی کی طرح ہے, ہلکی پھلکی ہوتی ہے, پتلی پتلی کھیتی, گیہوں, جوار, چاول وغیرہ کی کھیتی, ادھر سے ہوا آتی ہے تو یہ کھیتی یوں جھک جاتی ہے, جھک جاتی ہے کہ نہیں, یہ امتحان آیا, یہ جھک گئی ادھر, اور جب ہوا رک جاتی ہے تو پھر یہ کھیتی کھڑی ہو جاتی ہے, ادھر سے ہوا آتی ہے تو پھر یہ جھک جاتی ہے کھیتی, پھر یہ کھڑی ہو جاتی ہے, ادھر سے ہوا آئی جھک جاتی ہے پھر یہ کھڑی ہو جاتی ہے, ادھر سے ہوا آئی پھر یہ جھک جاتی ہے کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ روٹ سے اکھڑتا نہیں ہے, تو جھکتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے, جھکتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے, تو جھکنے کے بعد جو کھڑا ہوگا اس پر پھر دوسری مرتبہ ہوا تو آئے گی, اکھڑ کر کے گر ہی جاوے اس پر دوسری مرتبہ کون سی ہوا آئے گی. یہ سچا عاشق, سچا عاشق, اور اسی امتحان میں فیل ہونے والا فیل ہو جاتا ہے, مگر جو اعلان کر دیتا ہے کہ ہم آپ کے عاشق نہیں, آپ کے عاشق, ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں, ہم نہ آپ کو مانتے ہیں نہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں نہ اسلام کو مانتے ہیں, تو کیا کہ ان کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی, اس لیے کہ ان کو تو امتحان کی ضرورت ہی نہیں, وہ تو فیل ہو چکے ہیں, وہ تو اعلان کر چکے ہیں کہ ہم فیل ہیں. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مسلمانوں پر کیوں تکلیفیں آتی ہیں اور غیر مسلموں پر نہیں آتی, بھائی وہ تو فیل ہو چکے ہیں, اعلان خود کر چکے ہیں کہ ہم فیل ہیں, ہم عاشق نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عاشق نہیں ہوتا, عاشق نہیں ہوتا, وہ درخت کی طرح ہوتا ہے, درخت کی طرح, ادھر سے ہوا آئی تو یہ کھیتیاں تو یوں جھک گئی, ان کو اثر ہوا اس کا, مگر درخت کو کچھ نہیں, یوں کھڑا ہے بہت بڑا درخت جیسے پارکوں میں ہوتے ہیں بڑے بڑے, ادھر سے ہوا آئی کھیتی کو اثر ہوا وہ جھک گئی, مگر درخت کو کچھ نہیں ہوا. پھر زور سے آندھی آتی ہے پر درخت اکھڑتا ہے اور گرتا ہے, ہمیشہ کے لیے گرا رہ جاتا ہے. قوم عاد, قوم سمود, قوم مدین, ان سب نے اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کے عاشق نہیں ہیں, تو کچھ نہیں ہوا ان کو, مصیبتیں آتی جاتی رہیں عاشقوں پر, حضرت صالح اور ان کو ماننے والوں پر, حضرت ہود اور ان کو ماننے والوں پر, حضرت شعیب اور ان کو ماننے والوں پر, تو وہ جھک جاتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے, جھک جاتے تھے پھر کھڑے ہوتا تھے, جھک جاتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے, اور بالآخر کھڑے ہی رہتے تھے, اور پھر وہ کھیتی کٹتی تھی اور ان کا سارا جو بھی پیداوار ہے وہ جنت میں ان کو ملے گا, اور یہ کھڑے کے کھڑے رہے, 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 اور پھر جب عذاب آئے تو ہمیشہ کے لیے مٹ گئے. صبر کرنا سیکھو میرے بھائیو, صبر کرنا سیکھو, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. طبیعت کے خلاف جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے, جب بھی کوئی حالت پیش آئے, اس وقت یہ سوچا کرو کہ یہ دنیا چند روزہ ہے,
کل مر گیا تو یہ مصیبت تو 24 گھنٹے کی بھی نہیں ہے, اور ایک ہفتے کے بعد مر گیا تو یہ مصیبت تو ایک ہفتے کی بھی نہیں ہے, اور اگر میں عمر تبعی تک جیا تو ابھی میں 20 سال کا ہوں تو 50 سال اور صبر کر لوں گا, کوئی بات نہیں, اس حالت میں گزار دوں گا, مگر آخرت میں جو مجھے ملنے والا ہے. تو مصیبتیں آئیں گی, غم کے حالات آئیں گے, اللہ کا یہ وعدہ ہے عاشقوں پر. تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کیا فرماتے ہیں, یہی بات فرمائی ہے انہوں نے, ہم جو سمجھا رہے ہیں وہی بات انہوں نے اپنے انداز میں فرمائی ہے, بہت پیارا انداز. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ غیر مسلم یعنی جو اللہ کے عاشق نہیں ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے راستوں سے ترقی کر رہے ہیں, جسے بہت سے مسلمانوں کو نظر آتا ہے کہ انٹرسٹ بیسڈ سسٹم سے یہ لوگ فائدہ اٹھا کر بہت تجارت میں ترقی کر جاتے ہیں, اور ہم چونکہ انٹرسٹ بیسڈ سسٹم کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے تو ہماری فیکٹری چھوٹی کی چھوٹی رہ جاتی ہے, ان کی بڑی ہے ہماری چھوٹی ہو جاتی ہے. تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر مسلم اللہ کی نافرمانی کے طریقوں سے جو ترقی کرتے ہیں وہ اس لیے ترقی کرتے ہیں کہ وہ عاشق نہیں ہے. یہ حضرت مفتی صاحب کی بات میں اپنے الفاظ میں اب کہہ رہا ہوں, وہ عاشق نہیں ہے, اور جب عاشق نہیں ہے وہ نافرمانی کرتے رہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور ہم چونکہ عاشق ہیں اسے ذرا نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, کیا کر رہے ہیں بھائی تم تو ہمارے ہیں. تو مفتی تقی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی غیر مسلموں کی طرح غیر مسلموں کے راستوں کو اختیار کر کے دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اسلام اور ایمان کو اپنے گلے سے اتار دینا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم آپ کے عاشق نہیں ہیں. آپ یہ کہو کہ ہم آپ کے عاشق نہیں, کلمہ چھوڑ دو, ایمان چھوڑ دو, اور پھر انٹرسٹ بیس سسٹم میں جاؤ تو تمہاری بھی تجارت میں ترقی ہوگی. مگر جب تک تم مسلمان ہیں, جب تک مسلمان ہیں اس وقت تک اگر سودی کاروبار اور سودی لین دین کے ذریعے ترقی کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے, اس لیے کہ تم نے عاشق ہونے کا دعویٰ کیا ہے, عاشق ہونے کا دعویٰ کیا ہے, تمہارے لیے نہیں ہوگی. ان الربا وان کثر فانہ تسیر الی کل, آج نہیں کل, کل نہیں پرسو, پرسو نہیں ترسو, اس سود کی دلدل میں پھنسے گا اور نہیں نکل پائے گا. تو بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. بات کیا چل رہی ہے, بات یہ چل رہی ہے کہ اس دنیا میں مصیبت میں سب مبتلا ہوتے ہیں, سب, چاہے نیک اور صالح ہو یا گنہگار ہو, مسلمان مصیبت میں ضرور مبتلا ہوگا, اس لیے کہ اس نے عاشق ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں عاشق ہوں آپ کا. امتحان ضرور ہوگا, امتحان ہوگا تو جس کا امتحان ہو رہا ہے اسے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, صبر, ٹھیک, پہاڑ کی طرف جم جانا ہے. تو ایسے شخص کے لیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی شانہ, ان کو خوشخبری سنا دیجیے. کس بات کی خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون. تین باتوں کی, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی شانہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں اتریں گی, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی شانہ کی طرف سے عمومی رحمت اترے گی, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی شانہ ہدایت کا نور بھر دیں گے. اولئک ہم المہتدون. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو مصیبت میں مبتلا شخص کو کیا کرنا چاہیے, یہ بات ہوئی, جو مصیبت میں مبتلا نہیں ہے وہ کیا کرے, یہ بیمار ہو گئے تو ہم سب کو کیا کرنا ہے, یہ تو صبر کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے, ان کا مال لوٹ گیا یہ صبر کریں گے ہم سب کو کیا کرنا ہے, ان کا گھر جل گیا یہ تو صبر کریں گے ہم سب کو کیا کرنا ہے. یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے خان ماما جی کا انتقال ہو گیا ہے, صدمہ ہے اس کا, اس لیے کہ بہت محبت فرماتے تھے, بہت محبت فرماتے تھے. کچھ لوگ ہم سب کی زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں. میری زندگی میں 5-10 ہوں گے, آپ کی زندگی میں 5-10 ہوں گے, ہر شخص کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دعا کا دروازہ کہا جا سکتا ہے. خان ماما جی بیمار تھے, طویل عرصے سے صاحب فراش تھے, پھر آنکھیں ان کی چلی گئی, آنکھیں ان کی چلی گئی, آنکھ سے بالکل دیکھ نہیں سکتے تھے. پھر بہت زیادہ محبت کے ساتھ خدمت کرنے والی بیوی چلی گئی, میں اس وقت حرم شریف میں تھا, مدینہ منورہ میں تھا اس وقت جب ان کی بیگم کے انتقال کی خبر آئی. خالہ وہ بھی بہت محبت کرتی تھی, بہت محبت کرتی تھی. تو یہ خان ماما جی ہمارے دعا کے ایک دروازے تھے جو آج بند ہو گیا. میرے لیے بھی بہت دعا کرتے تھے اور میرے سب کاموں کے لیے بھی بہت دعا کرتے تھے. اسلامک دعوی اکیڈمی کے لیے, مسجد نور کے لیے اور میرے جتنے بھی کام, بہت دعا کرتے تھے. اور ہمیں ان کو ملنے کے لیے جانے میں تاخیر ہو جاتی تھی. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنی مشغولی کی وجہ سے, اپنی کوتاہی کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ ہماری بہت بڑی غلطی ہو گئی. کوتاہی کی وجہ سے جتنا ان کے پاس جانا چاہیے تھا نہیں جا سکتے تھے. تو محبت ان کو اتنی زیادہ تھی کہ نابینا ہونے کے باوجود بھی وہ خود مجھے ملنے کے لیے آتے تھے. نابینا آنکھ سے اندھے, آپ حضرات نے دیکھا ہوگا, اور کتنے خوش ہوتے تھے میرے پاس آ کر, کتنے خوش ہوتے تھے. اور لیسٹر کے بہت پرانے لوگوں میں سے, حافظ قرآن تھے, اور آ کر کے بار بار کہتے تھے کہ کچھ نصیحت کی بات بتاؤ, کچھ نصیحت کی بات کہو, کچھ نصیحت کی بات کہو. تو ان کی زندگی میں بھی بھائی میں نے ایک چیز دیکھی, صبر. اور بغیر کسی مبالغے کے میں کہتا ہوں, وداؤٹ اینی ایگزاجریشن, کہ میں نے ایسے بہت کم لوگ دیکھے جن کی زندگی میں 100% صبر ہو, 100% صبر. بہت محبت کا تعلق رہا, بہت قریب کا تعلق رہا, اور اپنی دل کی باتیں تنہائی میں سب کو کمرے سے جانے کے لیے کہہ کر مجھ سے کرتے تھے. مگر میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ ان حالات میں میں نے کبھی بھی ان کی زبان سے کسی چیز کے بارے میں شکوا نہیں سنا, کبھی میں نے ان کی زبان سے مثلا یہ نہیں سنا کہ آنکھیں چلی گئی, معذور ہو گیا, خود کا کام کرنا مشکل. نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. صبر. اور جب میں مدینہ منورہ میں تھا اور ان کی بیگم کے انتقال کی مجھے خبر ملی, وہ بھی بہت صالحہ تھی, بہت نیک عورت تھی, بہت مہمان نواز, بہت خدمت گزار. تو جب مجھے وہاں خبر ملی, میں عشاء کی نماز کے بعد ہوٹل پہ آیا ہوا تھا, تو خبر ملتے ہی فوراً میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی وضو کرو اور وضو کر کے سیدھے روضہ اقدس پر چلو, ہماری بی بی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں جب وہاں سے واپس آیا, ٹیلی فون پر میں نے ان سے گفتگو کی, تعزیت کی وہاں سے, پھر جب میں وہاں سے واپس یہاں آیا تو مجھے یہ خیال آیا کہ بوڑھا شخص نابینا, تو بڑھاپے میں تو دیکھنے والے کی بھی اگر بیوی چلی جاتی ہے تو بہت احساس ہوتا ہے, اس لیے کہ بہت سالوں سے رفاقت ہوتی ہے ان کی, تو بہت مس کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب لائف جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. ایک دوسرے کی عادت کو پہچان لیتے ہیں, دوسرے کتنی ہی خدمت ان کی کرنے کی کوشش کریں مگر وہ 50-60 سال سے رفاقت ہوتی ہے تو اشارے اشارے سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت ان کو کیا چاہیے. اصل جو محبت ہوتی ہے میاں بیوی کی, وہ تو بڑھاپے میں ہوتی ہے, جوانی میں تو خواہش پرستی ہوتی ہے. اصل جو محبت ہے وہ بڑھاپے میں, ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک. تو مجھے یہ خیال تھا کہ ایسی خدمت گزار عورت ان کی چلی گئی تو ان کو بہت صدمہ ہوا ہوگا اور اب یہ ٹوٹ جائیں گے,
ٹوٹ جائیں گے, بستر سے باہر نہیں نکل سکیں گے, اور بہت ممکن ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ بھی چل بسیں. مگر میں جب واپس ہوا حرمین شریفین سے اور سیدھا ان کے گھر میں تعزیت کے لیے گیا, سیدھا پہلے ان کے پاس گیا, گھر بھی نہیں گیا, مسجد میں آیا, دو رکعت سنت طریقے کے مطابق میں نے نماز پڑھی اور سیدھا میں ان کے پاس گیا تعزیت کے لیے. تو اول ملاقات میں میرے سینے سے لگ کر وہ مشکل سے آدھی منٹ کے لیے روئے ہوں گے, آدھی منٹ کے لیے روئے, رونا آیا ان کو, مگر زبان سے ایک لفظ ایسا نہیں نکالا کہ تمہاری بی بی خالہ چلی گئی, میری کون یہ کرے گا, میں کیا, میں اکیلا رہ گیا, ایک لفظ نہیں. اور آدھی منٹ تک وہ روئے, اور بعد میں جب میں نے گفتگو شروع کی تو ہنسنے لگ گئے, اور اس کے بعد ہنستے ہی ہنستے کبھی شکوا نہیں, کبھی شکایت نہیں. ایسا صبر بہت مشکل سے میرے بھائیوں نظر آتا ہے, اور یہ صبر جو ہے, صبر بے صبری یہ روحانی بیماری ہے, اور صبر کو حاصل کرنے کے لیے بہت ریاضت کرنی پڑتی ہے, بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, تزکیہ کرانا پڑتا ہے, اپنا اصلاح کرانی پڑتی ہے. مگر اللہ تعالی شانہ اپنے بعض بندوں پر مہربانی فرماتے ہیں اور بغیر کسی مجاہدے کے یوں ہی صبر دے دیتے ہیں. اب انہوں نے کوئی مجاہدہ کیا ہوگا اپنی زندگی میں, یا ان کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے ان کو یہ چیز مل گئی. اللہ تعالی شانہ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. ابھی بھی ان کا جب تصور آتا ہے کہ وہ آتے تھے, بیٹھتے تھے, ہنستے تھے, تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی زندہ ہی ہے وہ بوڑھے بیمار بھی زندہ تھے, زندہ دل تھے, ادارے کے ساتھ بھی بہت محبت, بہت تعلق. تو آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں, ان کی بیگم کے لیے بھی دعا فرمائیں, تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائیں, اسال ثواب بھی کریں, اور طلبہ سے بالخصوص میں عرض کروں گا کہ ان کا لگاؤ تھا اسلامک دعوی اکیڈمی سے, تو آپ حضرات ضرور ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر اسال ثواب کریں, اس لیے کہ وہ ہمارے محسن تھے. اللہ تعالیٰ شانہ انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ مشقت انہوں نے جھیلی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت زیادہ راحتیں اور مسرتیں انہیں عطا فرمائے, اور پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے, اجر جزیل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو, اولاد کی اولاد کو, ان کی نسلوں کو, ان کی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ان کے جو اچھے اچھے اوصاف تھے وہ ان میں منتقل فرمائے. اور بھائی سبھی مرحومین کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے, اور روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر, چاہے کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہی کیوں نہ ہو پڑھ کر اسال ثواب کرنا چاہیے, ہفتے میں 1 مرتبہ, چاہے 1 پاؤنڈ ہی کیوں نہ ہو, پوری امت کے لیے اسال ثواب کرنا چاہیے. میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کسی کے لیے اسال ثواب کریں گے تو جب ہمارا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو ہمارے لیے بھی اسال ثواب کریں گے. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر اور انتقال کے بعد اب تک جو مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں میرے احباب کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, تعلق والوں کی طرف سے, کہ میں حج کے لیے گیا تھا تو تمہارے والد کی طرف سے عمرہ کیا, طواف کیا, تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ سب کو یاد رکھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی بات کو پوری فرمائی کہ ہم کسی کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے والے پیدا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتك, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة,
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان، اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وتجارتهم تجاره لن تبور، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد، اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاهلينا ولمحبينا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.